اونگے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی ہے، ان کے سر کو ڈھانپنے کے لیے خیمہ بھی موجود رہی ہے. یہ ہماری طرح کے لوگ ہیں، بلکہ ہم سے بھی زیادہ قد و رسل اور توانا طاقتور.
اللہ کا عذاب جب آتا ہے پھر اس طرح اپنی لپیٹ میں لیتا ہے کہ انسانوں کو اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر بھی نظر.
اتنا بچہ رب دیتا نہ سبھی.
اور یاد رکھو، اللہ کے عذاب کو دنیا والوں سے قریب کرنے والی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اکل حرام ہے. جو قوم حرام کی عادی ہو جائے اس قوم سے اللہ کا عذاب کبھی ٹل سکتا؟
اللہ کا عذاب کس سے ٹلتا؟ اللہ کا عذاب ٹلتا ہے دعاؤں سے، اللہ کا عذاب ٹلتا ہے اللہ کی عبادت سے، اللہ کا عذاب ٹلتا ہے اللہ کی بارگاہ میں گرگرانے سے.
اور جو زبان لقمہ حرام کھاتی ہو اس زبان کی دعا، اس زبان سے جدا ہوئے الفاظ اس کے سر سے اوپر نہیں جاتے، عرش تک کیسے پہنچتے.
اس لیے اللہ کے بندو، اصل حلال کا اہتمام کرو، اس بات کا تہیا کر لو کہ ہم نے زندہ رہنا ہے تو حلال کھا کے زندہ رہنا، ہم نے اپنی اولادوں کو زندہ رکھنا ہے تو حلال کھلا کے زندہ رہنا.
اور مجھے یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے، بندہ اپنے رب سے جس بات کی توقع رکھے رب اس کی توقع کو پورا کر دیتا. اگر کوئی تہیا کر لے میں نے حلال ہی کھانا ہے تو اللہ اس کو کبھی حرام کے قریب بھٹکنے دیتا؟
لیکن خود بندہ چور ہو چکے،
پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو حرام سے محفوظ. اس لیے لوگوں، حلال کمائی کا مطلب کرو، حلال کمائی کے لیے ہر ایسی چیز سے اجتناب ضروری ہے جس کو رب کائنات نے اپنے قرآن میں یا رحمت کائنات نے اپنے فرمان میں ناجائز قرار دیا. اس چیز کی خرید و فروخت جائز. یوں ایسی جتنی قسمیں ہیں، لاٹری کی جتنی قسمیں ہیں، ان کے آلات کی خرید و فروخت بھی جائز. شراب کے لیے بنائے جانے والے مٹکے، ان کی خرید و فروخت بھی جائز. حدیث پاک میں آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے برتنوں کو حرام قرار دیا ہے جو برتن حرام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ سارے برتن حرام ہیں، ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. اور جو لوگ تمنگر ہیں، ہماری مسجد میں شاعری کوئی ایسا ہو، لیکن مسئلہ یاد رکھ لو، یہ بھی اپنے ذہنوں میں رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا بھی حرام قرار دیا.
سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا بھی،
اس لیے جو شخص کھانے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن خریدتا ہے وہ حرام کا احتکاب کرتا ہے، اس کی روزی حرام ہے. سونے اور چاندی کے برتن کھانے کے لیے بیچنا حرام، خریدنا حرام.
ویسے سونا اپنی بیویوں کو جتنا بھی چاہے پہنو،
لیکن اس کو برتنوں کے طور پر استعمال کرنا جائز. اس لیے علماء نے اس بات میں بھی احتیاط کی کہ بڑے ہوٹلوں کے اندر، دنیا کے جتنے بڑے ہوٹل ہیں، ان کے اندر پیالیاں اور ان کے چمچے چینی ڈالنے کے لیے یا چائے میں چینی ہلانے کے لیے یا کھانے کے لیے بڑے بڑے ہوٹلوں میں چاندی کے چمچے اور پردے استعمال کیے جاتے ہیں. کسی مومن کو چاندی کا بنا ہوا کانٹا یا چاندی کا بنا ہوا چمچ استعمال کرنا شرم جائز.
اسی طرح
سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں کے لیے ریشم کے کپڑے پہننا جائز.
ریشم کے کپڑے پہننا جائز،
ریشمی کپڑا وہ ریشم جو کہ کیڑے کا ہو، آرٹیفیشل مصنوعی سلک، اس کے کپڑے پہننے میں کوئی گناہ
لیکن خالص ریشم کے کپڑے مومنوں کو پہننا جائز ہے. اگر کسی کو خالص کی بیماری ہو, صرف بیماری کے دور کرنے کے لیے علاج کے طور پر وہ ریشم کا کرتا پہن سکتا ہے, لیکن صرف لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشاور چیز جتنی نشاور چیزیں ان کو دوائی کے طور پر بھی استعمال کرنا جائز ہے. اسی لیے چاہے شراب کی خرید و فروخت اور شراب کی دکان کھولنا حرام ہے, اسی طرح چرس کی, افیم کی, ہیروئن کی اور بھنگ کی نشہ آور چیزیں دوسری جو ہے ان کی خرید و فروخت بھی ایک مسلمان کے لیے جائز ہے. اور دیکھو تو نہیں اللہ نے کتنا اعلیٰ مذہب ہم کو عطا کیا, اگر ہم شریعت کے احکام پر پابندی سے عمل کریں ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے جتنے گناہ ہیں یہ سب مٹ جائیں, ان کا کوئی وجود بھی باقی. اگر کوئی نشے والی چیز نہ فروخت کرے نہ اس کو خریدے پھر بچوں کو نشے کی عادت کبھی پڑ سکتی کہاں سے بنتی, بازار میں بکتی ہے لوگ خریدتے. سن لو, جو کوئی بھی نشاور چیز کی خرید و فروخت کرتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کوئی تعلق, خریدنے والا بھی اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ مردوں کے لیے اللہ کے رسول نے ریشم کے کپڑے پہننے حرام کر دیے, اسی طرح مردوں کے لیے سونے کا کوئی سا زیور, سونے کا آنکھیں کھول کر سنو میری بات, سونے کا کوئی سا زیور بھی پہننا جائز, اہل حدیثوں کو بھی بیماری لگ گئی ہے. وہ اہل حدیث نہیں ہے جو اپنی بیٹی کی شادی میں اپنے داماد کو سونے کی انگوٹھی پہناتا ہے, پہنانے والا بھی جہنمی پہننے والا بھی جہنمی. جس لڑکی کا باپ جس لڑکی کی ماں اپنے داماد پر سونے کی انگوٹھی دیتا ہے وہ بھی جہنمی, اور جو اپنے بیٹے کے لیے لیتا ہے وہ بھی جہنمی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی اور شعبے لوگ ہیں شعبے, اور سمجھتے ہو شعبے کے نہیں, اور سمجھتے ہو لاڑیوں کے نہیں, شعبے لوگ اپنی عمارت کے اظہار کے لیے 2000 روپے کی صرف 2000 روپے سے آدمی امیر ہو جاتا ہے, یہ عمارت کی علامت نہیں, یہ محمد کی بغاوت کی علامت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ہی روپیہ کسی کے پاس اچھل رہا ہے وہ مسجد کو صدقے کے طور پر دے دے, نہیں دے سکتا, اللہ نے دینے کی توفیق نہیں دی, اپنے داماد کو 10,000 روپیہ دے دے, 20 دے دے, لاکھ دے دے, 2 لاکھ دے دے, اس کو جانور خرید کے کیوں دیتا ہے؟ اور اس داماد کو بھی عقل کرنی چاہیے. یا بڑی خوشی سے اس طرح معلوم ہوتا ہے سونے نے کبھی سونا دیکھا ہی نہیں ہے, پھر ٹائم کا دیتا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ 2000 دیکھ کیا حیثیت ہے؟ خدا کی قسم ہے اس دور میں 3-4 ہزار روپے کا جوتا آتا ہے چمڑے کا بنا ہوا, اگر عمارت کا اظہار کا شوق ہے تو جوتا لے دو اس کو 4,000 روپے کا, کبھی تمہارے سر پہ مارے کبھی اپنے سر پہ مارے, حرام کیوں دیتے دیتے ہو؟ اور دیکھو دے اس طرح جس طرح کسی چوڑی کو انگوٹھی مل گئی تھی نا, سارے محلے والوں کہنے لگی کدھر ہو کے کھڑی ہو جاؤ تاکہ میری انگوٹھی تمہیں نظر آئے, شرم کی بات ہے. مسئلہ یاد رکھو, کوئی مومن کسی مومن کو اگر کافروں سے اس کے رشتے داری ہے تو پھر وہ جانے اور اس کا خدا جانے, کوئی مومن کسی مومن کو سونے کی انگوٹھی توحفے کے طور پر مرد کو عورت کو لوگ جتنی ہی چاہے جتنا ہی چاہے لو, اگر تلنگڑی کے اظہار کے لیے بڑی پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو منڈے کی ماں کو سونے کے کڑے بنا کے دے دو. اس لیے میں نے یہ اتنی بات تلسیم کے ساتھ کہی ہے کہ میں نے خود ایسے ریتوں میں گاؤں میں بھی سونے کی مجھے کری, شرم کی بات ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی۔ حضور کی عادت یہ تھی مسئلہ بڑی نرمی کے ساتھ سمجھاتے تھے، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ۔ یہ بندہ نبی نے اس کی انگوٹھی میں چھاپ دیکھی، اس کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کھینچ کر اس کو مسجد سے باہر پھینک دیا۔ فرمایا سنو، یہ تم نے سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی ہوئی، جہنم کی آگ کا ایک کڑا پہنا ہوا ہے۔ ایمان ان کا تھا، اسلام ان کا تھا، نبی سے پیار ان کا تھا۔ سرور کائنات نے کہا اللہ نے سونے کو میری امت کے مردوں کے لیے حلال اور امت کی عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال کرا۔ یہ کہا اور اس کا چلے گا، وہ صحابی بھی اس کے جانے لگا، ایک بندے نے اس کا بازو پکڑ لیا، دوسرے صحابی نے، ہائے ہائے کہا کہاں جاتے ہو، کہہ رہے جل جا، کہا وہ انگوٹھی کو اٹھا لو، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا جس کو نبی نے پھینک دیا ہے میں اس کو اٹھا لوں؟ کہا نبی یہ پاک میں تو مسئلہ بتایا کہ تجھے پہننا حرام، تیری بیوی کو پہننا۔ کہا ٹھیک ہے، مسئلہ معلوم ہو گیا، لیکن جسے محمد نے پھینک دیا ہے میں اس کو اٹھانا بھی گوارا۔ یہ آج کسی کو مسئلہ ڈال دیں، سارے لوگ عہد کرو ماضی میں غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف کر دے، آئندہ ساری زندگی اس غلطی کا ارتکاب، بولو اس غلطی کا ارتکاب، اور جن نوجوانوں نے انگوٹھیاں پہنی یہ فوراً اتار دیں، اپنی بہن کو دے دیں، اپنی ماں کو دے دیں، اپنی بیوی کو دے دیں۔ قطعاً وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے سونا اپنے گرد بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے سانپ اپنے گرد بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سانپ جو جہنم کا سانپ ہے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اور رب کائنات نے اپنے قرآن میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کی خرید و فروخت جائز ہو۔ اور موٹا مسئلہ یہ ہے کہ کون سی چیز حرام ہے، ہر وہ چیز سے نفاق ہے، ہر وہ چیز وہ حرام ہے، ہر وہ چیز جو پلید ہے وہ حرام ہے، ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے، زہر، زہر، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا جائز، نقصان دہ چیز کو بھی مومنوں کو خریدنا جائز۔ یہ موٹے مسئلے ہیں۔ انشاءاللہ تجارت کی باقی قسموں کے بارے میں کہ وہ بہت پیچیدہ ہے اور اچھے بھلے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی حلال کی ہے اور کون سی حرام کی، انشاءاللہ ان کے بارے میں اگلے خطبہ جمعہ میں گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، نشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ ہر نقصان دہ چیز کا اگر خرید و فروخت کرنا حرام ہے تو سگریٹ اور تمباکو یہ بھی نقصان دہ ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ اکثر علماء کا فتویٰ یہ ہے، اکثر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ سگریٹ کی تمباکو کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، سگریٹ اور تمباکو کی خرید و فروخت جائز۔ اور ہمارے جتنے پرانے اہل حدیث ہوا کرتے تھے ان کے ہاں سگریٹ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، خاص طور پر. اور آج کی نئی طب نے یہ ثابت کر دیا کہ جتنے لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو کینسر ہو جاتا ہے, ان کو کینسر ہو جاتا ہے. اب حکومتوں نے, امریکہ کی حکومت نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ ہر سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر لکھا جائے کہ یہ خرید رہے ہو کینسر خرید رہے ہو. خرید رہے ہو تو کیا خرید رہے ہو؟ اس لیے اس بات کو سیدھی طور پر بھی معلوم ہو جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیز کوئی ثابت ہوئی ہے تو شریعت اسلامیہ کا حسن ثابت ہوا ہے, کہ اتنی خوبصورت یہ شریعت ہے کہ اس نے ہر اس چیز کو حرام کرا دیا ہے جو انسان کی صحت کو نقصان. اس لیے اکثر علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس کا خرید کرنا اور فروخت کرنا جائز. حکے کے بارے میں بعض علماء میں اختلاف ہے, وہ کہتے ہیں اس سے نفع نقصان نہیں ہوتا, بیماریوں کے لیے ہوتا ہے اور اس میں نشہ بھی نہیں ہوتا. بس لیکن اکثریت نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا. بریلوی مذہب کے بہت بڑے بزرگ جن سے بریلوی مذہب چلا ہے ان کو حکا پینے کی عادت ہے, مولانا احمد رضا خان, انہوں نے جب اعتراض کیا گیا انگریزی آپ اتنے بڑے عالم ہوتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں اور حکا پیتے ہیں, تو ان کو بھی یہ بات کہنے لگے کہ کہ میں اور شیطان باری باری پیتے ہیں. مطلب ہے انہوں نے بھی اس کو اچھا, اکثریت کا فتویٰ یہی ہے اور حقیقی بات یہ ہے اس سے بدبو آتی ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو نماز کے لیے آتے ہوئے بدبودار چیزوں سے پرہیز کرنے کا, جس نے پانچ وقت نماز پڑھنی ہے اسے پانچ وقت چھوٹا لے جانا ہے وہ مسجد میں کیسے آئے گا سر؟ اس لیے میرا دل, میں فتویٰ نہیں دیتا اس مسئلے میں کوئی, میں نے یہ مسئلہ ضرور بیان کیا ہے کہ بعض لوگوں نے اسے, بعض علماء, لیکن اکثر علماء نے اسے ناجائز کہا, اور جو جائز کہتے ہیں وہ بھی مکروہ کہتے ہیں. وہ بھی دوسرا مسئلہ پوچھا ہے کہ ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کی طرف سے جو قرضہ ملتا ہے یہ خالص حرام ہے, اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ, کیونکہ سود پر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے کوئی سکیم ہے کہ قرضہ اصل وصول کیا جائے گا. اگر اصل قرضہ وصول کیا جائے پھر کوئی بات نہیں, یہ جو بےمانی کا بہانہ بنایا ہوا ہے اور اللہ کے فضل سے ضیاء الحق کی ساری حکومت اور اس کے سارے منصوبے بےمانی پر مبنی ہیں. کہتے ہیں جی قرضہ نہیں لیتے کرایہ لیتے ہیں, کرایہ اپنے باپ کا لیتے ہوں, اور سود کس کو کہتے ہیں؟ پیسوں کا کرایہ لینا. سود کس کو کہتے ہیں؟ پیسوں کا, یہ بھی وہی ہے, پیسوں کا کرایہ لینا اسی کا نام. اور سود کو اللہ نے حرام کرا دیا, اس لیے کوئی صورت بھی, جتنی آج کل صورتیں موجود ہیں ان میں سے کوئی صورت بھی پاکیزہ صورت موجود, قرضے کی موجود نہیں ہے. اس لیے سب سے اجتناب کرنا چاہیے. آج آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی نماز اثر کے بعد 4:30 بجے اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث کا دوسرا بڑا جلسہ, سیاسی جلسہ کام نقل ہو رہا ہے پتہ ہے سیالکوٹ کا, اس میں جانا ہے, جس نے جانا ہے ہاتھ اٹھائے. بابا جی ہاتھ اٹھاؤ نا, اٹھا چکو. 4 بسیں باہر کھڑی ہیں, 4 بسیں باہر کھڑی ہیں, جس نے جانا ہے نماز پڑھ کے ان بسوں میں بیٹھ جائے. اب بتلاؤ جتنے جس جس نے جانا ہے واپس بھی یہ بسیں لے کے آئیں گی, شام کو واپس آ جانا ہے. شام کو بولو بھائی واپس آ جانا ہے, 6 بجے یہ بسیں واپس لے آئیں گی. اس لیے سارے حضرات کوشش کرے جانے کی, سارے حضرات ملک صاحب سمجھ آئیے, سارے حضرات کوشش کرے جانے کی. ابھی جائیں گے انشاءاللہ شام کے بعد, شام کے قریب واپس آ جائیں گے. اس لیے سب نے جانا ہے, یا کم از کم اتنے نے جانا ہے جو بسوں میں سما سکے. ٹھیک ہے؟ بولتے ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ جو ہمیں تین منڈے نہیں بولنے انشاءاللہ. اور کل ہفتے کا دن ہے, کل مغرب کی نماز کے بعد اپنے دفتر ٹرپل لارس روڈ پہ ہفتہ وار درس ہے. ہفتہ وار کتنے بجے؟ نماز مغرب سے لے کر عشاء تک, اور عشاء کے بعد میر اکرم صاحب کی طرف سے سارے حاضرین کی دعوت ہے کھانے کی. اس لیے کھانا اتنا حیثیت نہیں رکھتا جتنا مسئلے کا سمجھنا. انشاءاللہ کل کے درس کا عنوان ہوگا اہل حدیث اور جمہوریت. اہل حدیث اور یہ بہت ضروری ہے کہ اب اپنے مسلک کے لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ اسلام کا نظام حکومت کیا ہے, اسلام کا نظام سیاست کیا ہے, اسلام میں حکمرانی کا کیا اسلوب ہے, کیا طریقہ ہے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ معاشی معاشرتی سیاسی سماجی اور عدالتی مسائل کے لیے ہفتہ وار درس کا اہتمام ہو. انشاءاللہ ہر ہفتے نماز مغرب سے لے کر عشاء تک اپنے مرکز میں ٹرپل لارنس روڈ سے مغرب سے لے کر عشاء تک ہفتہ واری درس ہوا کرے گا انشاءاللہ العزیز. اور رمضان میں 5 بجے سے لے کر افطاری تک, اور افطاری بھی وہی ہوا کرے گی انشاءاللہ ہر ہفتے کے دن, ہر روز نہیں ہر ہفتے کے دن انشاءاللہ. تو سارے دوستوں نے مانا ہے, اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤ گے کہ نہیں؟ اور یہ تو لاہور میں ہے, لاہور میں لاہور میں ہے, سب نے وہاں انشاءاللہ کا لانا ہے انشاءاللہ. اور اب سارے دوستوں نے کوشش کر کے سیالکوٹ جانا, یہ معمولی بات ہے اپنی جماعت کی آبرو کے لیے مطلب کے تحفظ کے لیے, اس طرح کے دن روز روز نہیں آتے. اب وہ سیالکوٹ والے آئے تھے, اب کہیں گے دیکھو جی ہم تو آپ کے پاس گئے تھے آپ آئے نہیں, اس لیے سارے دوست اکٹھے ہو کر یہاں کے باہر نکلے. 4 بسیں وہاں کھڑی ہیں, کیوں بھی سب 4 ہے نا, 4 بسیں وہاں کھڑی ہیں, دوست آرام کے ساتھ وہاں بیٹھ جائے. انشاءاللہ جلسے 4 بجے جلسہ شروع ہو گیا, 6 بجے 6:30 بجے ختم ہو جائے گا, اور پھر وہیں سے انہی بسوں پہ بیٹھ کے واپس آ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے, بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا بیماروں کے لیے, اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم. ولا سب سے زیادہ پیار کرنے والا, نبی کی معمولی گستاخی پہ طرف اٹھنے والا, گردن کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جانے والا, اگر کوئی خاص کو پانی جائے رضی اللہ تعالی. انہوں نے 11 برس حکومت کی, اپنے طویل اقتدار کے دور میں کبھی نبی کی یاد میں یہ دن ان کے زندگی میں کبھی آیا ہے کہ نہیں؟ پھر ان کے بعد نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی 12 مرتبہ ان کی زندگی کے اقتدار کے دنوں میں حضور کی ولادت کا دن آیا. لڑتے کیوں ہو؟ ایک کتاب کا نام لے کے کہو جاؤ وہاں بھی اس کتاب میں لکھا ہوا, لڑائی ختم ہو جائے. پھر حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ کا شوہر, حضور کے 2 نواسوں کا باپ علی ابن قضا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین, وہ 4 برس 5 برس تک ہوتا, انہوں نے کبھی یہ دن منایا؟ ہم کو بتلاو ماننے کے لیے لڑائی کی کیا بات. اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے تذکرے جس طرح کے میں نے کہا ہے محمد ابن عبداللہ کے ہیں, محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں ذرا محنت کرنی پڑتی ہے, اس میں اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے, اس میں نفس کو کچلنا پڑتا ہے, اس میں خواہشات کو دبانا پڑتا ہے, اس میں صبح کے ناچ کی کوئی جواز کی صورت نہیں, راتوں کی زندہ کرنے کی بات موجود ہے. کون ہے جب ساری کائنات سو رہی ہو وہ رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے رب کو منا رہا ہے؟ مولوی بیٹھ کے پرست ہے. اس میں عمل کی بات ہے, اس میں تماشے کی بات ہے. تماشے کے لیے تو سب تیار ہو جاتے ہیں, عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرا تب بات ہے. اسی لیے میری بات کو یاد رکھیں, سارے تذکرے محمد ابن عبداللہ کے, محمد الرسول اللہ کا کوئی تذکرہ موجود کہاں موجود ہو؟ مولوی کا فتویٰ یہ ہے
مذاکرے میں یہی بات ہوئی، میں نے کہا آج سارے اختلافات مٹ سکتے ہیں، کتاب و سنت کو رہنما مان لو. مولوی نے جواب میں یہی کہا یہ اختلافات نہیں مٹ سکتے کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کی بات چھوڑنے کے لیے تیار، رسول کی بات چھوڑ. اسی لیے لوگوں نے مسئلہ کھڑا ہے کہ کل حدیث یخالف المذہب اما مرجوح او معول او منسوخ. جو نبی کی حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہو، یا اس کی تعویل ہوگی، یا وہ مرجوح ہوگی، یا اس کو منسوخ مانا جائے. اپنا مذہب منسوخ نبی کی حدیث منسوخ. اگر ہم نے اپنا مذہب کوئی اور بنایا ہوا ہے جو رسول اللہ کا دیا ہوا نہیں، تو پھر ہم کو رسول اللہ کا نام لینے کا حق ہے؟ دلچسپ بات آپ کو بتلاتا ہوں، ہم نے ایک کتاب لکھی عربی زبان میں، نام نہیں لیتا اس کا، بڑا شور مچا. سن 83 میں لکھی، پورا 83 کا سال شور پڑا رہا، 84 کا سن پورا 85 کو ہو گیا، 3 برس گزر گئے. مر گئے، پکڑ لو، دہائی ہے. کتاب عربی زبان کی ہے، میں نے کہا اردو میں ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو. 3 برس گزر گئے، کوئی جواب نہیں. پکڑ لو، ضبط کر لو. ہر ایک اس سیکٹری نے جس کو اس کتاب کی بسم اللہ پڑھنی لیا، اس نے آرڈر جاری کیا کہ ہم نے اس کو ضبط کر لیا ہے، لیکن نہیں جانتا تھا کے مقابلے میں کوئی مردہ پرست اور کفن چور نہیں، مقابلے میں اللہ کے بدل سے وہابیوں کا بیٹا ہے جس کو کسی بزدل ماں نے نہیں جنا. میرے پاس آیا، میں نے کہا جاؤ، عرب بھی کہتا ہوں سی آئی ڈی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے تو خصوصا لاہور سے آتے ہیں، سن لو. میں نے بارہا یہ بات کہی، تمہارا یہ حکم میرے بھوٹ کی نوک سے ہے، میں نہیں مانتا. وہ جاہل شکری جس کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی، اس نے عربی کتاب کو پڑھ کے سب کیا کرنا. اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کر میں نے نہیں مانا. اللہ کے فضل سے جلد سے میں کہتا ہوں اس حکم کو ٹھکراتے ہوئے 6 اس کے ایڈیشن بعد میں چھاپے ہیں. جو بھی چاہے گا، ہم کو پتا ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ بازو میرے آسمان میں مردوں سے ڈرنے والے کبھی زندہ کو نہیں گرا سکتے. 3 سال تک دعائی دیتے رہے، اب جواب لکھو. جواب میں کیا لکھا ہے وہ بھی ذرا سن لو. ہم نے کہا اصل مسئلہ پہلے بتا دوں، پہلے ایک لطیفہ سن. میں نے کہا کہ ان کے حضرت صاحب کا رنگ بڑا کالا تھا.
اب یہ کوئی ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں، کسی کی تاریخ لکھتا ہے
تو لکھتا ہے بھائی گندمی رنگ کا، گورا رنگ کا، کالا رنگ. میں نے کہا کالا رنگ کھڑا تھا.